السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں یوم عاشور پر بھی کرفیو جیسی پابندیاں برقرار رکھی گئی ہیں. اطلاعات کے مطابق وادی کے کسی بھی حصے میں یوم عاشور کے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی چھائی ہوئی ہے. اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر عالمی برادری کی تشویش کو خوشائند قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے. اور منگل کو وائٹ ہاؤس میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں کے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں, اور اگر وہ چاہیں تو وہ ان کی مدد کرنے پر تیار ہیں. صدر ٹرمپ کی طرف سے کشمیر کے معاملے پر تازہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بین الاقوامی برادری اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہے. پاکستان میں آج یوم عاشور منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آج ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے جو مقرر راستوں پر رواں دواں ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا فیصلہ ان کا ذاتی تھا, اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی تھی. افغان فوجی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن مذاکرات روک دینے کے فیصلے کے بعد افغانستان میں متحارب فریقوں نے فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں. افغان طالبان نے شمالی تاخار صوبے کے ایک اور ضلع پر پیر کی رات قبضہ کر لیا ہے. برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی نئے انتخابات کے لیے تحریک کی ناکامی کے بعد پارلیمان 14 اکتوبر تک کے لیے معطل کر دی گئی ہے. اور امریکی نشریاتی ادارے سی این این کی رپورٹ کے مطابق روس کے اعلی حکومتی عہدیداروں میں شامل ایک امریکی جاسوس نے تصدیق کی ہے کہ 2016 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے براہ راست مداخلت کی تھی. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں تفصیل کے ساتھ. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عاشور پر بھی کرفیو جیسی پابندیاں برقرار رکھی گئی ہیں. اطلاعات کے مطابق وادی کے کسی بھی حصے میں یوم عاشور کے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی. منگل کو مقامی پولیس اور نیم فوجی دستوں نے یوم عاشور پر جلوس نکالنے کی کوششیں ناکام بنا دیں. سری نگر میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار یوسف جمیل کے مطابق مسلح دستوں نے پیر اور منگل کے درمیانی شب کو ہی سری نگر کی چھوٹی بڑی سڑکیں خاردار تاروں کے ذریعے بند کر دیں, جبکہ بعض مقامات پر بکتر بند گاڑیاں کھڑی کر کے راستے بند کر دیے گئے. وادی کے گنجان آباد علاقوں میں بھی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار پابندیوں پر عمل درآمد کو یقینی بناتے رہے. مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے دوسرے بڑے اور اہم شہروں میں بھی کم و بیش یہی صورتحال رہی. خاص طور پر ان علاقوں کی مکمل ناکہ بندی کی گئی جہاں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی چھائی ہوئی ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ گزشتہ 6 ہفتوں سے کشمیری حریت رہنما نظر بند ہیں. انہوں نے کہا کہ پیلٹ گن کے شکار مریض ہسپتال جانے سے بھی ڈرتے ہیں. بھارت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار کہتا ہے, تاہم بھارت کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت بنانا چاہتا ہے. وادی میں ادویات کی شدید قلت ہے. عالمی برادری مسئلہ کشمیر حل کروانے میں کردار ادا کرے. اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر عالمی برادری کی تشویش کو خوشائند قرار دیا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 42ویں اجلاس میں انسانی حقوق کی کمشنر مچل بیچلے نے کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کے مستقبل کے کسی بھی فیصلے میں کشمیریوں کو لازمی طور پر شامل کیا جائے۔ وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر عالمی برادری کے رد عمل اور تشویش کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ کشمیر کی صورتحال پر عالمی رہنماؤں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس اور اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مشل بیچلے نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے مقابلے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کشمیر میں شدت میں کمی آئی ہے، تاہم وہ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں، اگر پاکستان اور بھارت چاہیں تو وہ ان کی مدد کرنے پر تیار ہیں اور دونوں ملک جانتے ہیں کہ یہ پیشکش موجود ہے۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع پر ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ بھارت کی طرف سے صدر ٹرمپ کے تازہ بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم بھارت جموں کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے کشمیر کے معاملے پر تازہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بین الاقوامی برادری اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ پاکستان میں آج یوم عاشور منایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں آج ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے جو مقرر راستوں پر رواں دوا رہے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت اور فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، ان کی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے، جبکہ کسی بھی ناپسندیدہ واقعے سے بچنے کے لیے ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جن میں پولیس اور نیم فوجی دستے شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے نائب صدر مائک پینس اور دیگر معاونین کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیمپ ڈیوڈ میں طالبان کے ساتھ امن بات چیت منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو کیمپ ڈیوڈ آنے کی دعوت دینا مکمل طور پر ان کا اپنا فیصلہ تھا اور اسے منسوخ کرنا بھی انہی کا فیصلہ ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اتوار کو طالبان اور افغان صدر کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں الگ الگ ملاقات کرنا تھی جسے انہوں نے منسوخ کر دیا تھا۔ اور افغان فوجی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن مذاکرات روک دینے کے فیصلے کے بعد افغانستان میں متحارب فریقوں نے فوجی کاروائیاں تیز کر دی ہیں۔ سابق افغان فوجی جنرل عتیق اللہ مرخیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تمام دھڑے افغانستان میں جنگ جیتنے کے لیے فوجی کاروائیاں کر رہے ہیں، لیکن ایک سابق طالبان عہدیدار اکبر آغا نے کہا کہ طالبان ابھی بھی امن عمل جاری رکھنا چاہتے ہیں اور امریکی حکومت کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان نے شمالی تخار صوبے کے ایک اور ضلع پر پیر کی رات قبضہ کر لیا ہے۔ اس مہینے میں یہ تیسرا ضلع ہے جو کنٹرول میں لیا گیا ہے۔ تخار کے گورنر کے ترجمان جواد ہجری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2 دن کی شدید لڑائی کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز پیچھے ہٹ گئی ہیں، تاہم صوبائی حکام نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ 20 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں اور کہا کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہجری نے افغان ٹی وی چینل تولو کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اس لیے پیچھے ہٹ گئی ہیں کہ شہری ہلاکتوں سے بچا جائے اور صوبائی مرکز سے مزید کمک بھیجی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے نئے انتخابات کے لیے تحریک کی ناکامی کے بعد پارلیمان 14 اکتوبر تک کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ برطانوی وزیراعظم 31 اکتوبر کو ہر حال میں یورپی یونین سے علیحدگی کے خواہاں ہیں، اس مقصد کے لیے انہوں نے حزب اختلاف کو نئے انتخابات کی بھی پیشکش کی جس کے لیے پیر کو اسمبلی میں تحریک پیش کی گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے سی این این کی رپورٹ کے مطابق روس کے اعلی حکومتی عہدیداروں میں شامل ایک امریکی جاسوس نے تصدیق کی ہے کہ سن 2016 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے براہ راست مداخلت کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس جاسوس کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے براہ راست رابطہ تھا۔ کسی امریکی خبر رساں ادارے نے اس ذریعے کا نام ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن کئی روسی اداروں نے اس کا نام بتایا ہے۔ یہ تھیں وہ سرخیاں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں کے مقابلے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کشمیر پر شدت میں کمی آئی ہے، تاہم صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پیر کو وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا بھارت اور پاکستان کا کشمیر کے معاملے پر تنازع ہے، گزشتہ دو ہفتوں کے مقابلے میں اس وقت ان کے درمیان تناؤ کی شدت کم ہے، دونوں ملکوں کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، اگر وہ دونوں چاہیں تو وہ ان کی مدد کرنے پر تیار ہیں، اور دونوں ممالک جانتے ہیں کہ یہ پیشکش موجود ہے۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع پر ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے پہلی بار کشمیر کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش اس وقت کی تھی جب رواں سال جولائی میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے دورہ واشنگٹن کے دوران ان سے ملاقات کی تھی۔ بھارت کی طرف سے صدر ٹرمپ کے تازہ بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم بھارت جموں و کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کشمیر سے متعلق تازہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بین الاقوامی برادری اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے اس تناظر میں کشمیر کے معاملے پر صدر ٹرمپ کے بیان کو خوش آئند قرار دیا ہے۔
اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کی اس کاوش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پہلی ضرورت یہ ہوگی کہ انڈیا پاکستان دونوں آپس میں فوری وہ ماحول پیدا کریں جس سے کہ کوئی بات چیت کے لیے راستہ کھل سکے، اور وہ ماحول اس وقت پیدا ہوگا جب مودی کشمیر میں کشمیریوں کی زندگی جو ہے اس کو آسان کرے گا، وہ ہو جائے اس کے بعد پھر اور راستے ایکسپلور ہو سکتے ہیں، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا ہاتھ چلا کر جس طریقے سے بھی فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو وہ بڑا اچھا رہے گا۔
دوسری جانب سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ امریکہ اس بات کا خواہاں ہے کہ پاک بھارت تعلقات بہتر ہوں۔
اصل میں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں، یہ کشیدگی کم ہو، چونکہ یہ امریکہ کے بھی مفاد میں نہیں ہے، افغانستان کے جو حالات ہیں اس وقت اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑا ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کم ہو۔ تو میرے خیال میں ہر لحاظ سے امریکہ کے مفاد میں ہے اور یہ دونوں ملک کے مفاد میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ کردار ادا کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کیا جائے۔
دوسری جانب بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے حالیہ دورے پاکستان کے بعد دونوں ممالک کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں جموں و کشمیر کا معاملہ اٹھانے کے اقدام کو مسترد کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جموں و کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نئی دہلی کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے پر بھی تشویش ہے۔ نئی دہلی کے بقول یہ منصوبہ مبینہ طور پر بھارتی علاقے سے گزرتا ہے، اور بھارت اس متنازع علاقے کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے اقدام کا مخالف ہے، تاہم پاکستان بھارت کے انداموں کو مسترد کرتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں علی رانا.
جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ گزشتہ 6 ہفتوں سے کشمیری حریت رہنما نظر بند ہیں. بھارت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار کہتا ہے، تاہم بھارت کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت بنانا چاہتا ہے. اس وقت وادی میں ادویات کی شدید قلت ہے. عالمی برادری مسئلہ کشمیر حل کروانے میں کردار ادا کرے. انہوں نے کہا کہ وادی میں کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، بھارت ایک بار کشمیر سے کرفیو ہٹا کر تو دیکھے. بھارت نے کشمیر پر مذاکرات کی دعوت مسلسل ٹھکرائی. بھارت آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے مسلسل لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر رہا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا معاملہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے.
ہم ہر آپشن کو بروئے کار لا سکتے ہیں، اور اگر ہندوستان نے کوئی ایسی حرکت کی اور کوئی جارحیت کی تو پھر انشاءاللہ ان کو مناسب جواب دینے کا آپشن بھی ہم ریزرو رکھتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے آپریشن کر سکتا ہے، بھارت کشمیر میں غیر ملکی مبصرین کو آنے کی اجازت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وادی میں پاکستانی قیادت کو بھی جانے کی اجازت دے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کلسٹر اور ہیوی بموں کا استعمال کیا. تجزیہ کار اور سابق سفارتکار آصف درانی کہتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ دو ایٹمی طاقتوں کا ایسے سامنے آنا خطرناک ہے.
اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ یہ خطرناک ہے، اور پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اور ان کا آپس میں اس طرح سے جو ہے وہ جھگڑا جو ہے وہ بہت کسی ایک بہت ہی سنگین نتائج مرتب کر سکتا ہے. انڈیا کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کشمیر میں اس کا لوکل سٹینڈ آئی نہیں ہے، کشمیر میں پاکستان کا لوکل سٹینڈ آئی ہے اور کشمیریوں کا لوکل سٹینڈ آئی ہے، اور اس کے ہسٹورک ریزنز ہیں، لیگل ریزنز ہیں، پولیٹیکل ریزنز ہیں.
جنیوا میں عالمی ادارت صحت کے سربراہ، اسلامی ممالک کی تنظیم ممالک کے سفیروں اور سینیگال کے وزیر خارجہ نے بھی وزیر خارجہ شاہ محمود سے ملاقات کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈائریکٹر جنرل عالمی ادارہ صحت ڈاکٹر ٹیڈروس سے ملاقات میں کشمیر میں مسلسل کرفیو کے سبب انسانی جانوں کو درپیش شدید خطرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. انسانی حقوق کمشنر مشل بیچلے نے گزشتہ روز خطاب کرتے ہوئے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا. انسانی حقوق کونسل میں بھارت بھی شریک ہے، اور ان کے سفیر بھی اس حوالے سے آج کونسل میں خطاب کریں گے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
شمالی کوریا نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش کی ہے. اس کے ساتھ ہی شمالی کوریا نے منگل کے روز میزائل کا ایک اور تجربہ بھی کیا ہے. اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ شمالی کوریا دباؤ ڈالنے کی اپنی کوششیں جلد ترک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے بل گیلو کی ایک رپورٹ شبیر جیلانی کی زبانی.
شمالی کوریا سے مزید متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. امریکی اہلکاروں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر واپسی کی پیشکش کے چند ہی گھنٹوں بعد شمالی کوریا نے میزائل کا تجربہ کیا، جو مئی سے اب تک اس کا 10th تجربہ ہے. جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ 2 میزائل 330 کلومیٹر کے فاصلے تک داغے گئے، جو مختصر فاصلے کا ایک اور میزائل تجربہ ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ شمالی کوریا کی مذاکرات کی میز پر واپسی کی پیشکش کو محتاط انداز میں قبول کریں گے. خود صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ پیشکش کچھ ہی وقت پہلے موصول ہوئی ہے، لہٰذا وہ حالات کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کریں گے. مذاکرات اس وقت تعطل کا شکار ہو گئے تھے جب اس سال فروری میں صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان دوسری سربراہ ملاقات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد جون میں ہونے والی ایک ملاقات میں صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان نے عمومی سطح پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا تھا، تاہم شمالی کوریا کے اہلکار اس ملاقات کے لیے نہیں پہنچے تھے، اور یہ بات واضح نہیں ہے کہ آیا دونوں میں سے کسی بھی فریق نے اپنے موقف میں نرمی پیدا کی ہے یا نہیں. جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول سے سیاسی تجزیہ کار جون پارک کہتے ہیں
What will come out of the meeting is still under question because Choi Soon-hee has been noted as saying
اس ملاقات سے کیا نتیجہ برآمد ہوگا یہ واضح نہیں ہے، کیونکہ چوئی سن ہوئی نے کہا ہے کہ وہ اس کے نتیجے کے بارے میں ایک مختلف انداز کے طریقے کی توقع رکھتی ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ امریکہ اس طرح کی کوئی پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے اس تجربے کو بڑی حد تک نظر انداز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے کم جونگ ان کے جوہری اور طویل فاصلے کے میزائلوں کا تجربہ نہ کرنے کے وعدے کی نفی نہیں ہوتی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بریکزٹ پر جاری تعطل کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ کی پارلیمان نے دوسری مرتبہ قبل از وقت انتخابات منعقد کرانے کے وزیر اعظم بوریس جانسن کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرل کل۔
برطانوی وزیر اعظم بوریس جانسن نے پارلیمانی اکثریت حاصل کرنے کے لیے 15 اکتوبر کو انتخابات منعقد کرانے کے لیے جوڑ توڑ کیے تھے، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ جانسن چاہتے تھے کہ یورپی یونین کے اجلاس سے قبل ان کے بریگزٹ سے متعلق منصوبے منظور ہو سکیں۔ منگل کے روز ووٹنگ ناکام ہونے کے بعد پارلیمان کو 5 ہفتوں تک معطل کر دیا گیا ہے، جب ملکہ برطانیہ پارلیمان سے سالانہ خطاب کریں گی، جس میں وہ آئندہ سال کے لیے حکومت کی قانون سازی کے حوالے سے بات کریں گی۔ تحریک میں ناکامی کے بعد بوریس جانسن کا کہنا تھا،
This government will press on with negotiating a deal.
یہ حکومت کسی مذاکراتی سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈالے گی۔ میں 17 اکتوبر کو برزلز میں ہونے والے اہم ترین اجلاس میں شرکت کے لیے جاؤں گا، اور یہ پارلیمان میرے ہاتھ باندھنے کے لیے چاہے جتنے مرضی طریقے آزما لے، لیکن میں قومی مفاد میں سمجھوتا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری جانب حزب اختلاف لیبر پارٹی کے لیڈر جیرمی براؤن کا کہنا تھا،
I hope the Prime Minister will reflect on the issue of prorogation.
مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پارلیمان کو بند کرنے اور اس کی معطلی جیسے معاملے پر غور کریں گے، تاکہ حکومت کو جواب دہ ہونے سے بچایا جا سکے، کیونکہ انہوں نے آج بالکل یہی کیا ہے اور یہی وہ اس ملک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ بوریس جانسن 31 اکتوبر کو یورپی یونین سے علیحدگی چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے طے کی گئی شرائط بتانے سے گریزاں ہیں۔ پیر کے روز برطانوی پارلیمان کے اراکین نے ایک تحریک کی منظوری دی، جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بریگزٹ سے علیحدگی سے متعلق تمام دستاویزات کو شائع کرے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل نے انکشاف کیا ہے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی ایک تنصیب پر کام کر رہا ہے، جو اس کی دنیا پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ دنیا ایران کو جوہری ہتھیاروں اور علاقائی عزائم کو ترک کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی۔
پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اپنے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر وسطی ایران کے علاقے عبیدہ میں جوہری تنصیب سے متعلق سیٹلائٹ تصاویر اور نقشے دکھائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا،
When Iran realized that we uncovered this site, here's what they did. They destroyed the site. They just wiped it out. They wiped out the site.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایران کو اندازہ ہوا کہ ہم نے یہ جگہ دکھا دی ہے، تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے تنصیب کو تباہ کر دیا، انہوں نے اس کا صفایا کر دیا۔ اس تنصیب میں جہاں انہوں نے ہتھیاروں کی تیاری کے لیے جوہری تجربات کیے، یہ وہ جگہ ہے جب انہیں اندازہ ہوا کہ ہم ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تمام ثبوت مٹا دیے، یا کم از کم تمام ثبوت مٹانے کی کوشش ضرور کی۔ نیتن یاہو نے بتایا کہ یہ اطلاع اس جوہری دستاویزات سے ملی ہیں جو ایک اسرائیلی ایجنٹ نے ایرانی دارالحکومت تہران سے 2018 میں چوری کی تھیں۔ نیتن یاہو نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی مہم میں شامل ہو جائیں۔ نیتن یاہو نے یہ دستاویزات ایسے وقت میں پیش کی ہیں جس کے صرف 8 دن بعد ان کی حکمراں جماعت لیکوڈڈ پارٹی کو پارلیمانی انتخابات میں ووٹروں کا سامنا ہے، جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ مزید 10 سال تک اقتدار میں رہیں۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر بنی گینز نے ان دستاویزات کے اجرا کے وقت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو حساس سیکیورٹی دستاویزات اپنے حق میں پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نیو یارک ٹائمز اور سی این این نے خبر دی ہے کہ امریکہ کے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے ایک ایسے ذریعے سے رابطہ ہوا ہے جس کے کریملن میں اعلی سطح تک رسائی تھی، اور جس نے اس جائزے میں ایک اہم کردار ادا کیا کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے سن 2016 کے امریکی انتخاب پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک مہم کا حکم دیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا۔
اس بارے میں نہ تو نیویارک ٹائمز اور نہ ہی سی این این نے نام لے کر اس ذریعے کے بارے میں بتایا، تاہم متعدد روسی ذرائع ابلاغ نے ایسا کیا۔ منگل کے دن ٹیلی ویژن نیوز بریفنگ میں کریملن کے ترجمان ڈمیٹری ریسکوف نے اس شخص کی شناخت اولیگ سمولنکوف کے طور پر کی اور اس بات کی تصدیق کی کہ وہ روسی صدر کے دفتر کے لیے کام کرتا تھا، تاہم وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں تھا اور پوٹن کے ساتھ اس کا براہ راست رابطہ نہیں تھا۔ کریملن کے ترجمان نے میڈیا میں لگائے گئے الزامات کو ڈرامہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ترجمان کے الفاظ، امریکی میڈیا نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ محض افسانہ ترازی کے زمرے میں آتا ہے، یہ الفاظ سے کریملن کے ترجمان مسٹر ریسکوف کے۔ سی این این نے خبر دی کہ ذرائع کا پتہ اعلیٰ سطح سے جزوی طور پر اس تشویش کی وجہ سے لگا کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ارکان کی جانب سے خفیہ معلومات سے غلط انداز سے نمٹا گیا تھا۔ سی آئی اے نے اس رپورٹنگ کو رد کر دیا اور سی این این سے کہا کہ ایجنسی ہمیشہ معروضی تجزیے اور ٹھوس معلومات کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے الیکشن میں روس کی مداخلت کے بارے میں انکشافات سے متعلق میڈیا کوریج کا اس سے تعلق بتایا اور کریملن میں ذرائع کے بارے میں سوالات اٹھائے۔ اخبار نے کہا کہ اس ذریعے کی زندگی خطرے میں ہے اور اس سلسلے میں سرگئی سکرپل کا حوالہ دیا، جو ایک سابق روسی ایجنٹ تھا جسے برطانیہ کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی اور اسے گزشتہ سال اعصابی گیس کے ذریعے زہر دیا گیا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ایسے ذریعے کے کھو جانے سے جس کے کریملن کے اندر رابطے تھے، امریکہ کی انٹیلیجنس کو روس کے موجودہ منصوبوں کے بارے میں لا علمی کا سامنا ہوگا اور نہ ہی دوسرے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے بارے میں کسی پلان کے بارے میں پتہ چل سکے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب کے ایک چھوٹے سے گاؤں جاتری سے تعلق رکھتی ہوں میں، صرف پرائمری پاس ہوں۔
یہ ہے رانی شمیم، وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے پرائمری پاس کیا تو مزید تعلیم کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اسکول جانے سے روک دیا گیا۔
کہتے تھے کہ اگر لڑکیاں پڑھ لکھ جائیں گی تو لڑکیاں خراب ہو جائیں گی، بگڑ جائیں گی۔
لیکن اس قدغن نے رانی کے لیے مہمیز کا کام کیا اور انہوں نے ذاتی طور پر لکھنے پڑھنے کی کوشش تو کی ہی، ساتھ ہی آس پاس موجود عورتوں کو بھی اس جانب راغب کیا۔
ہمارے ایریے میں ایک پروگرام چلا تھا تو اس میں ایز اے ٹیچر مجھے لیا گیا اور میں نے اپنے گاؤں میں عورتوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ تو جب میں اس پروگرام کی ٹیچر بنی، تعلیم بالغاں کا وہ پروگرام تھا، تب مجھے یہ شوق پیدا ہوا۔ تو میں پھر آہستہ آہستہ شاعری کی طرف آ گئی اور میں نے نظمیں لکھنا شروع کر دیں۔ میں نے سب سے پہلے عورتوں کی ایجوکیشن پہ زیادہ کام کیا ہے تو میں نے وہ نظمیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں کام کرتی گئی، اس طرح پھر میں کچھ عورتوں کے رائٹس کے حوالے سے بھی میں نے نظمیں لکھی، جو ہمارے علاقے میں عورتوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی نظمیں لکھی۔
ایک استاد کے طور پر رانی تربیتی پروگرام میں حصہ لیتی رہیں اور خود کو اس قابل کیا کہ مختلف میتھڈز اپلائی کر کے علاقے کی لڑکیوں کو بھی اس زیور سے آراستہ کیا۔
میں نے جو پڑھایا ہے، اگر میں نے اڈلٹ لٹریسی پہ کام کیا ہے تو مجھے وہ جس ادارے کے ساتھ میں کام کرتی تھی وہ ٹریننگ دیتے تھے اور باقاعدہ اس کورس کی کتابیں ہوتی تھی، پہلے میں وہ پڑھتی تھی، ٹریننگ دیتے تھے، وہ پڑھتی تھی، ان کا مطالعہ کرتی تھی، اس کے بعد پھر میں عورتوں کو پڑھاتی تھی۔
رانی کے حساس ذہن نے جب آس پاس کی خواتین کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک دیکھا تو اس درد کو شاعری کی شکل دے ڈالی۔
جو میں نے شاعری کی ہے، جتنی میری تعلیم تھی، جتنا میرا دماغ کام کرتا تھا، میں نے جو میرے علاقے میں، میرے ایریے میں عورتوں کے لیے جو ناانصافیاں کی جاتی ہیں، ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، ان پہ گھریلو تشدد کیا جاتا ہے، ان پہ ذہنی تشدد کیا جاتا ہے، تو وہ سارے تشدد کو دیکھ کے جو ہمارے ایریے میں عورتوں پہ کیا جاتا تھا، ان ساری چیزوں کو جب میں دیکھتی تھی، پھر میں ان کو لکھتی تھی، پھر میں لفظ ڈھونڈتی تھی کہ میں کس طرح کو ایک شعر کو میں کس طرح سے پورا کروں گی، تو بس پھر اس میں کچھ ذہن بھی تھا، کچھ اللہ تعالیٰ دماغ کھولتا تھا، تو بس مجھے وہ لکھنا آ جاتا تھا شعر میں جو بھی لکھتی تھی۔ سب سے پہلے جب میں تعلیم بالغاں کی ٹیچر بنی تھی اور میں نے اپنے گاؤں میں دو کلاسیں پڑھانا شروع کی تھی، تو سب سے پہلے میں نے یہ نظم لکھی تھی۔ پڑھ لو تلی میں بالگاں ہے جمال ہو، پڑھ لو تلی میں بالگاں ہے جمال ہو، بڑی سستی تلیم جے ہے جمال ہو، ذرا غور نال سوچیے ہے جمال ہو، ذرا غور نال بولیے ہے جمال ہون لگیاں نے خبراں ہے جمال ہو، تعلیم دیاں قدراں ہے جمال ہو، قسمت نال ڈگ ہے جمالو، شالا یاد نہ وسری ہے جمالو، پڑھنا بڑا ضروری ہے ہے جمالو، اے حکم حضوری ہے جمالو، پڑھ لو تلی میں بالگاں ہے جمالو، اے ادارہ لاہوروں آندا جے ہے جمالو، تلی میں بالگاں پڑھاندا جے ہے جمالو۔
آپ نے گفتگو سنی پرائمری پاس استاد اور شاعرہ رانی شمیم کی۔ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں سو شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے شروع میں جو ہم نے خبر دی تھی سری نگر سے، اس کی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، یوسف جمیل نے بھیجی ہے، ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔ منگل کو حفاظتی دستوں نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے بڑے اور اہم شہروں اور قصبہ جات میں ایک مرتبہ پھر کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں، اور شیعہ مسلمان ذوالجناح کے جلوس نہیں نکال سکے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
منگل کو مقامی پولیس اور نیم فوجی دستوں نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور دوسرے بڑے اور اہم شہروں اور قصبہ جات میں ایک مرتبہ پھر کرفیو جیسی حفاظتی پابندی عائد کر کے شیعہ مسلمانوں کی طرف سے یوم عاشور کے موقع پر ذوالجناح کے جلوس نکالنے کے پروگرام کو ناکام بنا دیا۔ مسلح دستوں نے پیر اور منگل کے درمیانی شب کو ہی سری نگر کی چھوٹی بیڑی سڑکوں پر خاردار تار ڈال کر اور بعض مقامات پر بختر بند نما گاڑیاں کھڑی کر کے لوگوں کے عبور و مرور کو ناممکن بنا دیا۔ پرانے تاریخ کی شہر، جو شہر خاص بھی کہلاتا ہے، کی تنگ و تاریک گلیوں کے دہانوں پر بھی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے دوسرے بڑے اور اہم شہروں میں بھی کم و بیش یہی صورتحال مشاہدے میں آئی ہے، خاص طور پر ان علاقوں کی مکمل ناکامی کی گئی ہے جہاں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے۔ محرم الحرام کی 8ویں اور 10ویں تاریخوں پر سری نگر کے روایتی راستوں سے تعزیتی جلوس نکالنے پر 1989 سے پابندی عائد ہے، جب وادی کشمیر کے نوجوانوں کے ایک حصے نے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ تاہم شیعہ مسلمانوں کو ان علاقوں میں بعض شرائط کے تحت تعزیے نکالنے اور جلسے جلوس منعقد کرنے کی اجازت حاصل تھی جہاں وہ اکثریت میں آباد ہیں، اس مرتبہ انہیں ایسا کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ 5 اگست کو بھارتی حکومت کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور متنازع ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کے اقدام کے بعد ریاست میں صورتحال مکتوش بنی ہوئی ہے۔ حکومتی اقدام کے خلاف مقامی لوگوں کی مزاحمت جاری ہے۔ پوری وادی کشمیر میں لگاتار 37 دن سے کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بند ہیں، تاہم لینڈ لائن فون سروسز کو گزشتہ دنوں بحال کیا گیا تھا۔ بھارت نواز جماعتوں کے قائدین اور سرکردہ اراکین، جو مقامی اصطلاح میں قومی دھارے میں شامل سیاستدان کہلاتے ہیں، اور آزادی پسند لیڈر اور کارکن یا تو گھروں میں نظر بند ہیں یا پھر انہیں جیلوں میں قید کر دیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے درجنوں افراد کو، جن میں سیاسی کارکن، وکلا، تاجر انجمنوں کے عہدیدار اور سول سوسائٹی اراکین بھی شامل ہیں، بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں عام لوگوں، بالخصوص نوجوان کو بھی پولیس نے حراست میں لے رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں امن امان میں رکھنا ڈالنے کی کوششوں کے دوران عمل میں لائی گئی ہیں یا پھر یہ احتیاطی نوعیت کی ہیں۔ گزشتہ 5 ہفتے کے دوران اگرچہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں اور ریاست کے جموں خطے کے بیشتر اضلاع میں 5 اگست کو نافذ کی گئی حفاظتی پابندیوں کو مرحلہ وار ہٹا لیا گیا، انہیں 1 سے زیادہ مرتبہ دوبارہ نافذ بھی کیا گیا ہے۔ تاہم سری نگر کے پرانے شہر کی تقریباً 7 لاکھ کی آبادی 37 دن سے بلا ناگا ان پابندیوں کی زد میں ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے پولیس سربراہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت پنجاب بھر کے تھانوں میں پولیس اہلکاروں پر موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ صرف SHOs اور محرر کو اس پابندی سے استثنا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں لاہور سے اسد سہیب۔
انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس عارف نواز کا یہ حکم ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پنجاب میں پولیس کی زیر حراست ملزمان کی ہلاکتوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئے روز پولیس تشدد کے باعث ہلاکتوں کے واقعات ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیوں میں شامل ہیں۔ حکم نامے میں پولیس اہلکاروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ تھانے کے اندر کسی بھی قسم کی ویڈیو بناتے ہوئے پکڑے گئے تو نہ صرف ان کے بلکہ متعلقہ ایس ایچ او کے خلاف بھی تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس حکام کے اس فیصلے کو مختلف حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار سلمان عابد کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد تھانوں کے اندر پولیس اہلکاروں کو کھلی چھوٹ دینا ہے تاکہ ملزمان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی ویڈیوز نہ بنائی جا سکیں۔
اس طرح کے نوٹیفیکیشن سے گریز کریں جس سے دوبارہ شہریوں کے اندر پولیس کا جو اعتماد ہے وہ اور زیادہ مجروح ہو، کیونکہ لگ یہ رہا ہے، اس سے تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو موبائل کا استعمال نہ کرنے پر جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اندر سے واقعات سامنے نہ آئیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اندر کے واقعات کو چھپانا چاہتے ہیں۔
سابق آئی جی پنجاب شوکت جاوید کہتے ہیں کہ جب سے اسمارٹ فون اور تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت آئی ہے، موبائل فون کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تھانوں میں شکایات عام تھیں کہ پولیس اہلکار کام کی بجائے موبائل فون کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔
ان کاموں کے لیے روکنے میں کوئی ایسی قباحت بھی نہیں ہے اس میں۔ انہوں نے کہا کہ جو محرر ہے اور جو ایس ایچ او ہے وہ رکھیں گے اور وہ یوز بھی کریں گے، لیکن عام کانسٹیبلز پر پابندی لگائی ہے۔
پنجاب پولیس کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر نایاب حیدر کا کہنا ہے کہ یہ حکم نامہ آئی جی پنجاب کی جانب سے ایک مہینہ قبل جاری کیا گیا تھا۔ ان کے بقول آئی جی پنجاب کے مشاہدے میں یہ بات آئی تھی کہ تھانے میں شہری فریادی لے کر گیا جبکہ پولیس اہلکار اس کی دادرسی کی بجائے موبائل فون استعمال کر رہا ہے۔ نایاب حیدر کہتے ہیں کہ اس پابندی کا عام شہریوں اور میڈیا نمائندگان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
نہ تو نوٹیفیکیشن میں یہ ذکر ہے کہ کسی جنرل کے پبلک پر کوئی پابندی ہے یا کسی میڈیا کے نمائندے پر کوئی پابندی ہے۔ یہ صرف اور صرف آئی جی پنجاب نے یہ ایک ماہ قبل نوٹیفائی کیا تھا کہ دوران ڈیوٹی کوئی پولیس اہلکار موبائل فون کا استعمال نہ کرے۔
پنجاب کے شہر رحیمیار خان میں پولیس کی حراست میں مبینہ طور پر ذہنی معذور شخص صلاح الدین کی ہلاکت کے واقعے پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس کی زیر حراست ملزمان کی ہلاکت کے پے در پے واقعات کے بعد پنجاب پولیس کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ صوبے میں پولیس اصلاحات کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ اسد صہیب، اردو وی او اے، لاہور۔
خیبر پختونخوا کے مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں کام کرنے والی خواتین کے اوقات کار کو بہتر بنانے، عزت نفس کے تحفظ اور انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے سے بچانے کے لیے خاتون محتسب کے دفتر نے منظم طریقے سے کام شروع کیا ہے جس کے بہتر نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پشاور سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں شمیم شاہد۔
خیبر پختونخوا میں سرکاری، نیم سرکاری اور نجی اداروں میں کام کرنے والی خواتین کو ہراساں کرنے کی رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تعینات خاتون محتسب کے دفتر نے لگ بھگ 1000 اداروں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، جس کے جواب میں تقریباً 700 اداروں نے ابھی تک رابطہ قائم کر کے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کمیٹیاں قائم کرنے کی یقین دانی کرائی ہے۔ خیبر پختونخوا کے خاتون محتسب رخشندہ ناز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نوٹسز جاری کرنے کا مقصد ان اداروں کے سربراہوں اور منتظمین کو خواتین کے حقوق کے متعلق آگاہ کرنا تھا۔
دیکھیں، ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہم نے بھیجے ہیں تمام بڑے اداروں میں انکوائری کمیٹیز بن چکی ہیں، اور نہ صرف انکوائری کمیٹیز بن چکی ہیں بلکہ جو پروونشل ہراسمنٹ واچ کمیٹی جو ہم نے ترتیب دی ہے اس میں فوکل پرسن بھی آ چکے ہیں۔ اور جب میں اداروں کا ذکر کرتی ہوں تو گورنر سیکرٹیریٹ سے لے کے ہمارے پاس جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں یا بزنس پلیسز ہیں یا جیسے چیمبر آف کامرس ہیں جہاں جہاں، اور یا فیکٹریاں ہیں وہاں پہ ہمارے پاس رسپانس ہے۔
آئندہ سال کے 31 جنوری کے بعد باقاعدہ طور پر مختلف اداروں میں کام کرنے والے خواتین کو فراہم کردہ مراعات، بالخصوص جنسی طور پر ہراساں کرنے کے حوالے سے مانیٹرنگ شروع کی جائے گی۔
اگر کسی بھی ادارے نے، یہ جن کو نوٹسز بھی گئے ہوئے ہیں، عوامی اشتہارات بھی آ چکے ہیں، انہوں نے اگر کمیٹیاں نہ بنائی ہوئی، کوڈ آف کنڈکٹ نہ لگایا ہوا، تو ہم ان کو فائن کریں گے۔
رخشندناز کے مطابق ملک میں خواتین کے حقوق سے متعلق قوانین کے مطابق جس ادارے میں خواتین کام کرتی ہیں وہاں پر ایک خاتون سمیت 3 ممبران پر مشتمل کمیٹی قائم ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں رخشندناز نے کہا،
دیکھیں آج کی تاریخ میں ہمارے پاس اب 38 ہو گئے، تو کیونکہ لوگوں کا کافی ہم نے کوشش بھی کی ہے، چھوٹے سے عرصے میں ہم نے کافی لوگوں کو اویئر کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور سول سوسائٹی کے ادارے بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے کیسز آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس میں جو کیسز کو پروسیس کیا ہے کہ جس کا ایک خاص پروسیس ہوتا ہے وہ 16 ہے۔
عورت فاؤنڈیشن سے منسلک سائمہ منیر نے خاتون محتسب کے دفتر کی جانب سے شروع کی جانے والی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتی ہوئی کہا،
چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے جس طرح آپ صوبائی محتسب کے دفتر سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے ہراسمنٹ کے اگینسٹ، وہاں پہ انفارمیشن اور یہ ساری چیزیں دی جا رہی ہیں، پھر ان کے پاس جو کیسز آ رہے ہیں ان کو پرسو کرنے کی وہ کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ یہ قانون بنیادی طور پر کمزور قانون، اس لیے اس کے اندر پکڑ ہونا جو ہے وہ بہت مشکل بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ اپنے جو ان کی اپنے جو سارا کچھ موجود ہے اور جو قانون کے اندر کے پاس رعایتیں موجود ہیں اس کے اندر وہ اس سارے پہ کام کر رہی ہیں۔
خیبر پختونخوا میں زیادہ تر کام کرنے والے خواتین اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں پرسودہ روایات کے باعث خاموش رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات منسوخ کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ ان مذاکرات میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر بات چیت ہونا تھی۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کو مردہ قرار دے دیا ہے، بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قیام امن کی امیدیں اب بھی موجود ہیں۔ اس بارے میں وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی ودا کو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چلانی۔
گزشتہ ہفتے کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب ہونے والے کار بم کے دھماکے کے بعد صدر ٹرمپ نے فوری طور پر مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے پیر کے روز ان مذاکرات کو مردہ قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا،
When I heard very simply that they killed one of our soldiers and 12 other innocent people,
جب میں نے سنا کہ انہوں نے ہمارے ایک فوجی کو اور 12 دیگر بے گناہ لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، تو میں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت ان حالات میں ملاقات نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایک سنگین غلطی کی ہے۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب کار بم دھماکے کی وجہ سے صدر ٹرمپ نے مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز مذاکرات کو مردہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے ہفتے کے روز ایک ٹویٹ میں انکشاف کیا تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں اتوار کے روز ایک خفیہ ملاقات کرنے والے تھے، جسے انہوں نے اتوار کے روز اس بم دھماکے کی وجہ سے منسوخ کر دیا۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان اکثر حملے کرتے رہتے ہیں، لہذا مذاکرات منسوخ کرنے کی یہی واحد وجہ نہیں تھی۔ وڈرو ولسن سینٹر سے وابستہ تجزیہ کار مائیکل کوگل مین کا کہنا ہے،
Clearly, President Trump was reacting to growing concern in Kabul and in Washington about a deal.
یہ بات واضح ہے کہ صدر ٹرمپ نے کابل اور واشنگٹن میں مجوزہ سمجھوتے کے بارے میں بڑھتی ہوئی تجویز کے حوالے سے یہ قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ انہیں اس سمجھوتے سے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ امریکہ طالبان کے ساتھ ایک ایسا سمجھوتا طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بدلے طالبان دہشت گرد گروپوں سے اپنا تعلق مکمل طور پر ختم کر دے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جلد بازی نے مذاکرات کو ختم کرا دیا ہے۔ انہوں نے حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، تاہم قیام امن کی امید اب بھی موجود ہے۔ یونائٹیڈ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں افغان امور کے ماہر جونی والش کہتے ہیں،
There's a war on and no one knows that the peace process is going to work out, but I absolutely think a deal is still possible. I think that
جنگ جاری ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ امن کوششیں کامیاب ہو پائیں گی یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سمجھوتا اب بھی ممکن ہے. میرا خیال ہے کہ تمام فریقین یہ چاہتے ہیں کہ یہ سمجھوتا طے پا جائے. شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں پاکستان سینٹر کے ڈائریکٹر مارون وائن بام کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی اچانک معطلی صدر ٹرمپ کی غیر متوقع اور چونکا دینے والی فیصلہ سازی کا حصہ ہے. ان کے بقول مذاکرات معطل ہوئے ہیں، ختم نہیں، کسی بھی وقت دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں. تاہم اس یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں کہ صدر ٹرمپ افغان بریگزٹ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کسی معاہدے کے بغیر بھی اپنی فوجیں نکال لیں اور سیاسی و عسکری فتح کے اعلان کے ساتھ اپنی انتخابی مہم میں اس کا پرچار کریں. ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن کے ساتھ ان کی گفتگو کے اقتباسات.
It doesn't seem that it was primarily driven by the fact that
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک غیر یقینی اقدام تھا. اسے نہیں لگتا کہ یہ اقدام اس حقیقت کی بنیاد پر لیا گیا ہو کہ صدر ٹرمپ کے بہت سے مشیر اور بہت سے تھنک ٹینکس کے جو ماہرین ہیں وہ طالبان امریکہ معاہدے میں کئی ایک نقائص کی نشاندہی کر رہے ہیں. آخر میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اسی طرح کی غیر متوقع فیصلہ سازی کا حصہ ہے جو صدر ٹرمپ کی جانب سے دیکھنے میں آ رہے ہیں، جو ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہے.
آئی وانٹ ٹو نو واٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ فار یو ایس ٹو ڈائجسٹ ان رپورٹڈ سو کالڈ فائنلائزڈ ڈیل.
دیئر وار ا نمبر آف آئٹمز، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیٹس واٹ
ان سے سوال کیا گیا کہ آخر اس معاہدے میں کیا ایسی چیزیں تھیں جو امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھیں. اور تو اس پہ مارون وائن بام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے میں ایسی کافی چیزیں تھیں، لیکن یہ نہیں لگتا کہ صدر نے ان اسباب پر مذاکرات منسوخ کی ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہو کہ طالبان جاری تشدد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے پاس اس بارے میں زیادہ تفصیل بھی نہیں ہے، لیکن اس بات پر یقین کیا سبب موجود ہے کہ یہ معاہدہ افغانستان میں امریکی فوج کی موجودگی برقرار رکھنے کو یقینی نہیں بنا سکا. دوسری بات پھر یہ ہے کہ معاہدے میں جنگ بندی صرف امریکی فورسز کے انخلا کے راستوں کو کور کرتی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ افغان پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع کا کرتے ہیں یا نہیں. اس میں افغان انٹرا افغان ڈائیلاگ پر زور دینے کے بجائے 16 ماہ کے اندر غیر ملکی افواج کے اوپر زور دیا گیا ہے.
Our use of extensive force.
Well, I think that this is not necessarily the end of talks.
مارون وائن بام کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ دوحا مذاکرات کی معطلی امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا خاتمہ ہے. طالبان اور امریکہ دونوں اب بھی کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں. طالبان جو دوحا اور دیگر مقامات پر مذاکرات کا حصہ رہے ہیں وہ ماحول سے محظوظ ہوتے رہے ہیں کہ انہیں ایک جائز سیاسی متبادل کے طور پہ تسلیم کیا گیا. پاکستان کے اندر جو قیادت ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگر آپ سفارتکاری کو فوجی دباؤ سے ملا کر استعمال کریں تو اس کے نتائج بہتر دیکھنے میں آ سکتے ہیں.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر دیوار کی تعمیر تیزی سے جاری ہے، جس سے سرحدوں پر جاری بحران میں کمی ہوئی ہے. کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن نامی ادارے کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ تعمیر میں رکاوٹیں ہونے کے باوجود انتظامیہ نے تقریباً 100 کلومیٹر طویل نئی دیوار کھڑی کر دی ہے. انتظامیہ نے فوج کے 127 تعمیرات پر خرچ ہونے والی $3 ارب کی رقم سرحدی دیوار کے لیے مختص کی ہے، جس سے 300 کلومیٹر طویل دیوار تعمیر ہو سکے گی. اس بارے میں سلطیسہ ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ حسب وعدہ کانکریٹ کی دیوار تو نہیں بنا سکے، لیکن ان کی انتظامیہ ایک رکاوٹ نما دیوار تعمیر کرتی جا رہی ہے تاکہ پہلے سے موجود جنگلے کو مزید سہارا مل سکے. پیر کے روز صدر کا اصرار تھا کہ ڈیموکریٹ ارکان کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود دیوار تعمیر ہو کر رہے گی. ان کا کہنا تھا، ہم سرحد کو اس طرح سے محفوظ بنا رہے ہیں جیسا کہ پہلے کبھی نہیں کیا گیا، اور جب دیوار تعمیر ہو جائے گی جس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے تو خاصی بہتری آئے گی. ہم نے گزشتہ سال عدالتوں میں بہت سے مقدمات جیتے ہیں. ٹرمپ نے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت آئندہ چند ہفتوں میں 180 نئے فیڈرل ججوں کی تعیناتی کرے گی جو کہ ان کے جنوبی سرحد کو محفوظ بنانے کے منصوبے کو یقینی بنائیں گے۔ انتظامی الزام عائد کرتی رہی ہے کہ فیڈرل عدالتیں غیر قانونی نقل مکانی کو روکنے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالتی رہی ہیں۔ کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن ادارے کے عارضی کمشنر مارک مورگن کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے رکاوٹوں کے باوجود سرحد کو محفوظ بنانے کے حوالے سے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہے۔ مارک مورگن کا کہنا تھا
The August numbers reflects a 56% reduction from the peak
اگست میں جاری ہونے والے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مئی کے مقابلے میں جب 144,000 افراد نے سرحد پار کی تھی تو اس میں 56% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ مورگن کا کہنا تھا کہ یہ کمی انتظامیہ کے اس عزم کی وجہ سے ہوئی جس کے تحت ہر طرح کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے امریکہ کی میکسیکو سے متصل سرحد پر موجود بحران کو حل کیا گیا۔ کانگریس میں ڈیموکریٹ جماعت کے ارکان نے صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے فوجی منصوبوں سے رقم نکال کر دیوار کی تعمیر پر لگانے کی وجہ سے امریکہ کو نسبتاً غیر محفوظ کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
پاکستان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں کاروبار کا ایک داخلی دروازہ درشل، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کو تعلیم کے بعد ملازمت کی تلاش میں اپنا وقت اور سرمایہ ضائع کرنے کی بجائے ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنا روزگار خود پیدا کرنے میں مدد کے لیے ایک ٹیکنالوجی بورڈ کام کر رہا ہے۔ اس بورڈ کے تحت ایک بڑا پروگرام جاری ہے جس کا نام ہے درشل۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے درشل کے پروگرام مینیجر زاہد نواز نے پروگرام کے نام درشل اور اس کے مقصد کے درمیان تعلق کی وضاحت کی۔
درشل بیسیکلی پشتوں کا لفظ ہے، جو دروازہ کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، جو انٹرنس ہوتی ہے، اس کو پشتوں میں درشل کہتے ہیں۔ ہمارے جو ینگ گریجویٹس ہوں گے، وہ اگر آئی سی ٹی کی فیلڈ میں اگر جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک درشل، وہ ایک راستہ ہوگا جس کی سے گزر کے وہ آئی سی ٹی کی فیلڈ میں جائیں گے۔
یہ سینٹرز کس طرح نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے شعبے میں داخل کرنے میں مدد کر رہے ہیں، اس بارے میں زاہد نواز نے کہا کہ اس کے لیے نوجوانوں سے اپنے بزنس آئیڈیاز پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور ججوں کا ایک پینل ان میں سے بہترین آئیڈیاز کو منتخب کرتا ہے، جس کے بعد وہ درشل کی گرانٹس اور تربیتی پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔
پروفیشنل طریقے کا وہ پوری ہمارے پاس بلڈنگ ہوتی ہے، پورا انکیوبیشن سینٹر ہوتا ہے جس میں کو ورکنگ اسپیس بھی ہوتی ہے، اس کے اندر 5 ٹیمیں ایک لوکیشن کے اوپر ہم انکیوبیٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ٹوٹل اب مردان میں ہے، سوادی میں ہے، سوات میں ہے، 2 پشاور میں ہے، 1 بنو میں ہے اور 1 ایبٹ آباد میں۔ فی بندے کو، اسٹارٹ اپ کے ایک بندے کو ہم 30,000 روپے فائنینشلی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں پر منتھ۔ یہ 6 منتھ کا ڈیوریشن ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اب انہیں اسکلس کو اپلفٹ کرنے کے لیے تو ہم پورے پاکستان میں سے بیسٹ مینٹورز جو ہوتے ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ہفتے میں ایک ماڈیول ہمارا ان کے ساتھ ماڈیول ہوتا ہے۔ ہر ٹیم کو 30 منٹ to 40 منٹ انڈیویجل ہر ٹیم کو دیکھ کے اسے پوچھا جاتا ہے، اسے ڈائریکشن دی جاتی ہے تاکہ وہ ایک اچھا اور ایک کامیاب بزنس بن سکے۔ درشل کا مین سلوگن یہی ہے کہ بی اے جاب کریٹر ریدر دین جاب سیکر۔
انہوں نے کہا کہ ان 6 ماہ میں وہ نوجوانوں کو پروگراموں کے لیے سرمایہ کاروں سے بھی ملواتے ہیں۔
ہم بلاتے ہیں، اگر کسی انویسٹر کو کوئی آئیڈیا پسند آ جاتا ہے تو وہ جو اسٹارٹ اپ کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کے آپس میں ہم آپس میں ان کی بات چیت کروا دیتے ہیں۔ تو ان کے درمیان میں جو معاہدہ آپس میں طے ہو جاتا ہے وہ ہماری نگرانی میں آپس میں ایگریمنٹ کروا دیتے ہیں۔ ایگریمنٹ کروانے کے بعد اب وہ دونوں آپس میں کیا کرتے ہیں کہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
زاہد نواز نے کہا کہ درشل کے تحت جب نوجوان اپنی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں قائم کر لیتے ہیں تو ان کے لیے ایک اور پروجیکٹ آئی ٹی پارک کے نام سے موجود ہوتا ہے۔
آئی ٹی پارک میں وہ جو آلریڈی جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو بن چکی ہوتی ہیں وہ ان کو ہم ادھر لے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کو 7 سال کے لیے پورے کا پورا ایک آفس دے دیا جاتا ہے، جس میں پہلے 2 سال میں 80% جتنی بھی اس کے ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ کے پی آئی ٹی بورڈ بیئر کرتا ہے۔ پچھلے سال میں جا کے پھر 50-50 پہ چلا جاتا ہے، جس وقت وہ آلریڈی مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پروڈکٹ بیچ رہے ہیں۔ آخری سال میں جا کے یہ ریورس ہو جاتا ہے کہ پھر 80% وہ خود پے کرتے ہیں, 20% ہم پے کرتے ہیں, اس طرح وہ مارکیٹ میں اتر چلے جاتے ہیں.
درشل کی سکسس سٹوریز بتاتے ہوئے زاہد نواز نے کہا,
پہلے 13 اسٹارٹ اپ میں 39.4 ملین روپیز ریونیو جنریٹ ہوا ہے 6 منتھ, اور جو ایچ آر انہوں نے کریٹ کیا ہے 80 HR انہوں نے کریٹ کیا. سیکنڈ کوارٹر ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے 1 جولائی 2019 سے, تو اس مرتبہ 40 اسٹارٹ اپ ہمارے آن بورڈ ہوئے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک اچھا ریونیو جنریٹ کریں گے اور ایک اچھی ایچ آر کریٹ کریں گے اپنی کمیونٹی سے.
اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالتے ہوئے زاہد نواز کا کہنا تھا,
ہر 6 منتھ کے بعد میڈم ہمارا یہ ایک پورٹل ہاؤ ٹو اپلائی یا اپلائی ناؤ کا اوپن ہو جاتا ہے, جس میں پوری کمیونٹی کے کے پی میں جتنے بھی ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو کانٹیکٹ کرنے کے لیے وہ www.durshal.com میں, اس میں ساری انفارمیشن ہماری موجود ہے, ہمارا کانٹیکٹ نمبر اس میں موجود ہے, ٹھیک ہے, اس میں کانٹیکٹ نمبر ہمارا پراپر لکھا ہوا ہے, ای میل ہمارا info@durshal.com اس میں ہے, تو ساری ڈیٹیلیں آپ کو وہاں سے مل سکتی.
یہ تھے خیبر پختونخوا کے پروگرام درشل کے مینیجر زاہد نواز, جنہوں نے کہا کہ یہ پروگرام خیبر پختونخوا کی نئی جنریشن کو ایسا ماحول اور سہولیات فراہم کر رہا ہے جس کی مدد سے وہ بزنس کے اپنے منفرد آئیڈیاز کو عملی جامہ پہنا کر کامیاب کاروبار کر سکیں اور گریجویشن کے بعد ملازمت کی تلاش میں اپنی زندگی کے قیمتی سال اور سرمایہ ضائع کرنے کی بجائے اپنا روزگار خود شروع کرنے کے قابل ہو سکیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
سامعین, یہاں امریکہ میں قائم اسلامی تنظیم اکنا کے امدادی منصوبوں میں ایک اہم منصوبہ بے گھر اور مجبور خواتین کو پناہ گاہیں یا شیلٹر ہومز فراہم کرنا ہے, جہاں وہ حفاظت کے ساتھ اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتی ہیں. پورے امریکہ کے ساتھ ساتھ یہاں ورجینی ریاست میں یہ فلاحی ادارے قائم کیے گئے ہیں. اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم نے اکنا کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود سے رابطہ کیا. ان سے گفتگو کا ایک حصہ پیش ہے.
اس میں کسی میٹروپولیٹن ایریا کے لیے ہمیں کچھ سسٹرز ہیں, خواتین ہیں, انہوں نے ایک ڈونیٹ کیا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کی رینوویشن کا اس میں 23 سسٹرز کو ٹھہرانے کی گنجائش ہے, تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ آپریشنل ہوگا تو ہم اس میں خواتین کو ٹھہرانا شروع کر دیں گے, اور اس میں ہم خواتین کو کمپیوٹر ٹریننگ دیں گے, اور اسپیشلی جو امیگرینٹس خواتین ہوتی ہیں جن کو ای ایس ایل انگلش لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے, ہم ان کو ای ایس ایل کلاسز دیں گے. اس کے علاوہ ہم انہیں سیونگ سلائی کڑھائی جو ہوتی ہے اس کی کلاسز دیں گے, اور اس طرح ہم ان کو اسکل کر کے تو تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں. اس میں ہمارا 6 مہینے کے تقریباً ایک پیریڈ ہوتا ہے. ایک سسٹر جو ہمارے پاس عورت آبی بھی آتی ہے, اس کو 6 مہینے میں اسکل کرتے ہیں, 6 مہینے میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے, تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے.
اچھا, یہ کون سی خواتین ہوتی ہیں, مطلب یہ بے گھر ہو جاتی ہیں یا کوئی ان کے ناچاقی ہو جاتی ہے گھر میں, کس طرح آپ کو پتہ لگتا ہے کیا معلوم؟
یہ مختلف ہیں. اس میں ڈومیسٹک وائلنس میں بھی ہوتا ہے, بہت ساری خواتین جن کا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, مختلف خواتین کے مختلف اور مسائل ہوتے ہیں. سیریا سے ایک امیگرینٹ بی بی آئی, اس نے یہاں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا, ماشاء اللہ پڑھی لکھی تھی, تو اب وہ اگر پی ایچ ڈی میں ہوم گھر کا بندوبست کرتی جاب کا اور اس طرح, تو اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ پی ایچ ڈی جاری رکھ سکتی, تو ہم نے اس کو گھر کا اور سارا بندوبست کیا, تو اس سے یہ ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی مکمل کر لی 2 سال میں, اور وہ ایک اب بڑی اچھی جاب کر رہی ہے اور وہ ہماری اسپانسر بھی ہے. اس طرح مختلف لوگ ہوتے ہیں. ایک بی بی تھی, اس کا میاں ترکی تھا, وہ ترکی واپس چلا گیا, اس کی 2 بچیوں اور وہ یہاں رہ گئی, تو اس کے لیے اب گھر میں رہنا ممکن نہیں تھا, اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ گھر لے سکتی, اور اس کی انگلش کا بھی مسئلہ تھا, تو اس کو ہم نے پھر گھر آیا اور اس کی اس کو اسکلڈ کیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. اس طرح یہ مختلف چیزیں ہیں.
تو وہ لوگ آپ سے رابطہ کس طرح کرتے ہیں, آپ کیسے, آپ کا کوئی مرکز ہے یا ان کو کہیں سے پتہ لگتا ہے؟
اتنا.org پہ جب وہ جاتے ہیں, اتنا.org اس وقت اتنا.org کی بہت بڑی اس کے تقریباً اس کو جو 2017 میں جنہوں نے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا, اس کی تعداد کوئی 5 لاکھ سے زیادہ ہے, اور بڑی فیمس ہے اکنا ریلیف کی جو ویب سائٹ ہے, تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اکنا ریلیف کام کر رہی ہیں. وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو کسی سے پوچھتے ہیں تو لوگ انہیں پہلی پریفرنس اکنا ریلیف کی دیتے ہیں کہ اکنا ریلیف سے آپ رابطہ کریں. تو وہ جب .org پہ جاتے ہیں اکنا ریلیف .org پہ, تو وہ ساری انفارمیشن ہر ایریا کی وہاں موجود ہے. وہ وہاں سے پھر مجھے فون کر لیتے ہیں جس ایریا میں بھی ہیں. نیشنل ہمارے اس وقت 15 وومن شیلٹر کام کر رہے ہیں, تو جہاں سے بھی وہ ہوتے ہیں وہ آپ رابطہ کر لیتے ہیں.
امریکہ میں قائم اسلامی تنظیم اکنا کی جانب سے خواتین کے لیے شیلٹر ہومز کے بارے میں ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود تفصیل بتا رہے تھے. خالد حمید, اردو وائس آف امریکہ, واشنگٹن.